نحمده على عظیم احسانه و نیر برهانه نوامی فضله و امتنانه لم یولد سبحانه فیکون فی العز مشارکا ولم یولد فیکون مورثا هالکا ولم یتقدم ہو وقت ولا زمان ولم یتعور ہو زیادت ولا نقصان جلت عظمتو والصلاة والسلام على سید اسلم ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطت دائرة الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود بالقاسم محمد اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الحکیم الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء صلوات اذان محترم سلسلہ کلام کی آٹھویں تقریر آپ کی خدمت میں اسلام میں اجتہاد کے عنوان پر پیش کی جا رہی ہے اور اس سلسلے میں آپ میرے معروضات کو حتماً ذہن نشین کر رہے ہوں گے. میں یہی عرض کر رہا ہوں تلاش نص میں دو چیزیں مسلم ہیں, ایک قرآن اور دوسرے قول رسول. اگر قرآن اور قول رسول پر انسان کا ایمان نہ ہو تو حتماً ظاہر ہے کہ اس فتوے کے علاوہ کہ جو اس پر لاگو ہوگا, ایک بات جو طے ہوگی وہ یہ کہ کسی بھی قانون کا استخراج ممکن ہی نہیں ہوگا. کوئی قانون ڈیڈیوس کیا ہی نہیں جا سکتا, قانون تشکیل دیا ہی نہیں جا سکتا, کوئی قانون بنایا ہی نہیں جا سکتا اگر ان دو چیزوں پر انسان کا ایمان نہ ہو اور نص کو تلاش کرنے میں, اس ریزن کو تلاش کرنے میں کہ جس کے نتیجے میں کوئی حکم بنے اس میں پیش نظر قرآن اور قول رسول نہ ہو. علماء نے اور فقہا نے عقل پر بھی مدار قائم کیا ہے, عقل پر بھی بھروسہ کیا ہے, مگر یہ بھی کہا ہے ساتھ ساتھ کہ وہ عقل کے جو انسانی عقل ہے کیا وہ تقاضائے بشریت کی کفیل ہو سکتی ہے یا نہیں. اس کو میں اپنے نوجوان سننے والوں کے لیے ذرا سا آسان کر دوں. عقلاء عالم نے یہ سوچا ہے اور یہ پرسش کی ہے اور یہ سوال کیا ہے کہ کیا انسانی عقل جس میں خیر بھی ہے شر بھی ہے, جس میں صحیح بھی ہے غلط بھی ہے, جس میں صدق کی کیفیت بھی ہے کس کا عالم بھی ہے, جس میں مفاد بھی ہے اور ظاہر ہے کہ اس میں منفعت بھی ہے, کیا ایسی وہ کوئی عقل کے جو ایک خاص محدود زمانے میں پیدا ہو رہی ہے, محدود زمانہ دیکھ رہی ہے, محدود زمانے میں مر جاتی ہے ختم ہو جاتی ہے, کیا ایسی کسی عقل پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ انسان کی ابدی بشری ضروریات کی کفیل بن جائے؟ کیا ایسی کوئی صورت ممکن ہے؟ یہ فقہاء اسلام نے یہ سوال قائم کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ ایسی کوئی صورت کا اگر امکان ہے تو بتایا جائے. لیکن ظاہر ہے کہ آج تک ایسی کوئی صورت انسانوں کے سامنے نہیں آ سکی جس کو بنیاد بنا کر یہ کہا جا سکتا ہو کہ یہ تھی وہ عقل, عقل انسان جس نے دائمی طور پر ہمیشہ کے لیے انسان کی ضروریات کو پورا کر دیا, یا انسانیت کی ضروریات کی کفیل بن گئی, یا انسانیت کی ضروریات کو سمجھنے کے لیے تنہا عقل کافی ہو گئی. ایسا نہیں ہوا, لہذا اس کو بھی ریجیکٹ کر دیا گیا, اور یہی کہا گیا کہ ہم اس پر بھروسہ کر سکتے ہیں کہ جو کلام کلام معقول ہے, رہ جانے والا کلام ہے, اور وہ ہر دور میں انسان کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا کلام ہے, یعنی اولاً کلام الہی, دوم کلام قطمی مرتبہ. یہ سمجھیے کہ ایک پیرایا جو فقہا نے اپنے اعتبار سے پیش کیا, اور میں اس کا ناقل ہوں, نقل کرنے والا ہوں, آپ تک پہنچانے والا ہوں. اس کے بعد جو صورت ہے اس میں آگے بڑھنے کی ضرورت بھی ہے. ہمارے پاس یہ آٹھویں محرم ہے, اور کل اس سلسلے کی یہاں پر اسی وقت یوں سمجھیے کہ اختتامی تقریر ہوگی. شام غریبہ شام غریبہ ہے, اس میں صرف مصائب بیان کیے جاتے ہیں, اور ظاہر ہے کہ وہ دن آپ کے سامنے ہیں. کل کی تقریر میں میں جس حد تک بھی ممکن ہو سکوں گا مضمون کو آگے لے جاتے ہوئے سمیٹنے کی بھی کوشش کروں گا. میں کیا کروں, ہمارے پاس دن معین, دن محدود, پھر اس کے بعد ہمارے پاس تقریر کے فارمیٹ میں ایک چیز بڑی اہم ہوتی ہے, وہ یہ کہ ہم جہاں فضائل پر یا مسائل پر گفتگو کرتے ہیں, وہاں پر ایک پورشن آپ کی تقریر کا مصائب کا بھی ہوتا ہے, اور پھر جیسے جیسے دن بڑھتے چلے جاتے ہیں اس میں اضافہ ہی ہوتا ہے, اس میں کمی نہیں ہوتی. ظاہر ہے آج ہم حضرت ابو الفضل کے تعلق سے گفتگو کریں گے, تو اس میں اگر پانچ دقیقے آپ کے زیادہ ہو جائیں تو میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی بری بات ہے, بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ باعث ثواب ہی ہے, اس لیے کہ یہ موقع آسانی سے زندگی میں نہیں آتے. ہم یہاں پر بیٹھتے ہیں اس محفل میں, اس بزم میں, یا اس طرح کی اور مجلسوں میں, یہ سمجھ کر کہ جو دم ہے وہ غنیمت ہے, اور ظاہر ہے کہ ہمارے پاس طریقہ بھی یہی ہے کہ ہم نے اسی طرح سے, اسی لیے آپ نے ابھی سنا ہے اشعار کی صورت میں کہ انتہائی طہارت فکری کی ضرورت ہے, انتہائی پاکی اور پاکیزگی کی ضرورت ہے مجلس میں آنے کے تعلق سے. اور پھر ظاہر ہے کہ جب آپ تذکرہ کریں گے حضرت باب الحوائج کا, تو ذہنی طور پر ہر قسم کی جس کو کہتے ہیں نا کہ غیر طاہر فکر کو علیحدہ کر کے ذکر کیجئے, اس لیے کہ ان کا ذکر ہی دعا ہے, ان کے ذکر میں دعا ہے, ان کے ذکر کے تصور میں دعا ہے. ظاہر ہے کہ یہی ہماری زندگی ہے, ہم آتے کاہے کے لیے ہیں, ایک احتساب علمی کے لیے, ایک اپنی حاجات شرعیہ کو ان کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے. دنیا کی سمجھ میں نہیں آتا, نہ آئے, دنیا ختم ہونے والی ہے, یہ رہ جانے والے ہیں, تو مجھے دنیا سے کیا سروکار ہے. میں تو صرف اپنے نوجوانوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ باب الحوائج ہیں. یہ چیز ظاہر ہے ایک مصائب کے طور پر بھی انشاءاللہ پیش کرنے کی کوشش کروں گا, اور مصائب میں اس کا تذکرہ ہوگا, لیکن اب میں آپ سے عرض کروں کہ علمی سطح پر بھی ہمیں ضرورت انہی ہستیوں کی ہے, اور ان سے دعا یہ ہے, اور میں دس بدعا ہوں, آپ دس بدعا ہیں, کہ خداوند علی اعلی واسطہ ان ذواتِ قدسیہ کا, کہ تو ہماری تفہیم کو دین کے تعلق سے آسان کر دے, ہم دین کو سمجھنے لگیں, ہم اپنے دین میں پوری طور پر یعنی یوں سمجھیے کہ ایسی صلاحیت رکھیں کہ جس کے نتیجے میں معرفت پیدا ہو جائے, ہمیں کسی در پہ جانے کی ضرورت نہ ہو, ہمیں کسی گھر پہ جانے کی ضرورت نہ ہو, ہمیں اپنے ہاتھ کو پھیلانے کی ضرورت نہ ہو. تو ہی دینے والا ہے, تو نے انہیں عطا کیا, اب ان کے واسطے سے ہمیں عطا کر دے. یہ ہماری دعائیں ہیں, اور انہیں دعاؤں کے سہارے زندگی ہے. دیکھیے یہ آسان ہے, مشکل نہیں ہے مضمون, بشرطے کہ خلوص نیت ہو. لیکن جہاں یہ پہلے دن ہی ذہن میں کوئی اگر لے کے بیٹھ جائے کہ بہت مشکل مضمون ہے, تو ظاہر ہے کہ پھر تو اشکال کو میں تو دور نہیں کر سکتا, مشکلات کو میں تو آسان نہیں کر سکتا. ایک طرف تو یہ کہ حلال مشکلات ہیں مشکلوں کو آسان کرتے ہیں, تو ایسا اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ان پر ایمان رکھے اس کو کوئی مشکل آتی ہی نہیں, کوئی مشکل پڑتی ہی نہیں. یا تو یہ طے کر لو یا وہ غلط ہے, اگر وہ غلط ہے تو عقیدہ غلط ہو گیا, اگر یہ صحیح ہے تو پھر مشکل کیسی مشکل, کیسی مشکل, کاہے کی مشکل, علم میں مشکل کوئی مشکل نہیں ہے. باب مدینہ علم سے وابستہ ہیں, باب مدینہ علم سے وابستہ ہے, اور یہ باب مدینہ علم بظاہر نتیجہ ہے مدینۃ العلم کا, مدینۃ العلم کا نتیجہ ہے. ہم اس در سے وابستہ ہیں اور اس در کے ہم ادنا گدا ہیں, ادنا گدا ہم اس در کے بھکاری ہیں. جو ملتا ہے ہمیں یہیں سے ملتا ہے. دنیا آپ کو ڈرائے گی, دنیا آپ کو حیران کرے گی, کیا اجتہاد, کیسا اجتہاد, یہ کیا موضوع ہے, سمجھ میں کچھ نہیں آتا, ہماری تو بات ہی سمجھ میں نہیں آتی. صحیح ہے, سمجھ میں نہیں آئے گا. قرآن کیسے سمجھ میں آیا؟ ظاہر ہے کہ محنت کی آپ نے, دقت نظر سے کام لیا آپ نے, غور کیا آپ نے, فکر کیا آپ نے, قرآن نے اپنی راہیں آپ پر کھول دی. کل میں نے عرض کیا نا آپ سے کہ دیکھیے یہی قرآن ہے جو آپ کو محکمات بھی دے رہا ہے, متشابہات بھی دے رہا ہے, مگر وہ کہ جن کا ایمان اللہ پر یہ کہہ کر ہے کہ محکمات ہوں یا متشابہات, سب تیری بارگاہ سے مل رہے ہیں, تو ہمیں ڈر نہیں ہے, خوف نہیں ہے. پروردگار, پروردگار تو ہے ہمیں علم دینے والا. اس کا مطلب یہ ہے کہ متشابہات کو محکمات کی روشنی میں ہم دیکھیں گے, وہ متشابہات خود محکمات بنتے چلے جائیں گے, اور جب محکمات بنتے چلے جائیں گے تو اصول بنتا چلا جائے گا. جب اصول بنتا چلا جائے گا تو پھر فقہ کو تدوین کرنا ہو, احکام کی تشریح کرنا ہو, جو کچھ بھی آپ کو کرنا ہو, چیزیں آسان سے آسان تر ہوتی چلی جائیں گی. ہمارے پاس فقہ نے کہا اسی لیے یہ دو چیزیں مسلم ہیں, قرآن اور حدیث تلاش نص میں. اس کے علاوہ اجماع ہے, قیاس ہے, عرف ہے, مصالح مرسلہ ہے, یہ ساری چیزیں بشمول استحسان ہے. میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا اس لیے کہ ہمارے پاس اس کو درس میں تو پڑھایا جاتا ہے, لیکن اس حد تک کہ آپ انفارم ہو جائیں کہ کس طریقے سے سوچا جا رہا ہے. لیکن اس پر زیادہ آپ کو یوں سمجھیے کہ نگاہ ڈالنے کی اس کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارے پاس ان چیزوں کے تعلق سے ذرا سی خاموشی ہے, اور گفتگو کرنے والا یہ گفتگو کر رہا ہے کہ نص تلاش کرو بنیادی ماخذ میں, بنیادی سورسز میں. اس پر ہی انسان اگر تبحر علمی کے ساتھ فائز ہو جائے تو بس وہی کافی ہے. ہم ان چیزوں پر گرفتار اپنے آپ کو نہ کرنا چاہتے ہیں نہ ہونا چاہتے ہیں کہ جس میں پیچیدگیاں ہی پیچیدگیاں ہیں. آج تک فقہا نے نہ اجماع کو سامنے رکھ کے کوئی فیصلہ کیا, آج تک قیاس کے بلبوتے پہ کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا, آج تک مصالح مرسلہ کو سامنے رکھ کے کوئی فیصلہ نہیں ہوا, آج تک استحسان کو ماخذ بتانے والوں نے کوئی فیصلہ نہیں کیا. ہاں ہوا تو اس حد تک کہ انسائیکلوپیڈیا کا حصہ بن گیا, قاموس کا حصہ بن گیا, آپ کی اسلامک اسٹڈیز کی کتابوں کا حصہ بن گیا. اس طرح تو ٹھیک ہے, لیکن جب ہم پریکٹیکل لائف کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ کوئی کانٹریبیوشن نہیں ہے, اور اگر ہوا تو پھر ملت متحد نہ ہو سکی, ملت کا اتحاد نہ قائم ہو سکا, اتفاق کی کوئی صورت نہ ہو سکی. اس کے لیے اب کہا تو یہ کہا گیا کہ دیکھو یاد رکھو اصل میں ان دو پر نظر رکھ کر علوم پر نگاہ رکھنے کی ضرورت ہے. اب وہ علوم کیا ہے؟ علوم میں بنیادی علم علم تفسیر, دوسرا علم علم رجال. یہ دو چیزیں ہیں. علم تفسیر کا تعلق قرآن مجید سے ہے, علم رجال کا تعلق حدیث سے ہے, حدیث رسول سے ہے. تفسیر ظاہر ہے کہ فقط ترجمہ نہیں بلکہ اس کو کھول کر بیان کرنا, کتاب کتاب مبین ہے, لیکن کھول کر بیان کرنے کا مطلب, کھول کر بیان کرنے کا مطلب کہ یہ تک بتانا اور یہ طے کر لینا کہ اگر یہ آیت آئی ہے تو یہ حکم ناسخ ہے منسوخ ہے, یہ بتانا کہ یہ متشابہ ہے یا یہ محکم ہے. جب تک یہ چیزوں پر انسانی دسترس نہیں ہوگی, یہ بات کو غور سے سنیے, جب تک ان علوم پر دسترس نہیں ہوگی اس وقت تک آپ احکام سے بہت دور ہیں. ابھی شریعت کی تو گفتگو ہی نہ کریں آپ, احکام ہی سے بہت دور ہیں. احکام ہی وضع نہیں کیے جا سکتے, بنائے ہی نہیں جا سکتے اگر علم تفسیر نہ ہو. یہ تو ہو گئی قرآن کے تعلق سے گفتگو, رجال کے تعلق سے گفتگو وہ بھی سن لیجئے. آپ یہ کہتے ہیں یہ حدیث ہے تقویم مرتبت کی, اور آپ نے اس میں ایک قول قطعی مرتبہ پیش کر کے کہا مان لو کہ یہ اللہ کے رسول کا قول ہے. آپ نے کہا آمننا و صدقنا. علم حدیث کا عالم آپ سے فوری طور پر یہ سوال کرتا ہے کہ آپ نے مانا کیسے؟ آپ کو معلوم تھا کہ لانے والا کون ہے؟ آپ کو معلوم تھا کہ پہنچانے والا کون ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ اس کو آپ تک بتانے والا کون ہے؟ آپ نے نفی میں گردن ہلا دی. وہ حدیث اب جتنی بھی معتبر آپ کہتے رہیں جب تک متن کے ساتھ سند نہ ہو اس وقت تک حدیث مکمل نہیں ہوتی. ہمارے پاس اس طریقے کو بہت غور سے دیکھا جاتا ہے. کیوں غور سے دیکھا جاتا ہے؟ دیکھیے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں, اس کو غور سے سنیے. حدیث میں جب اس کو بنیاد بنایا گیا اور یہ کہا گیا کہ متن کے ساتھ سند چاہیے. متن کیا ہے؟ ظاہر کانٹینٹ ہے. سند کیا ہے؟ ظاہر کہ نریٹر کا تذکرہ ہے یا چین آف نریٹرز ہے. متن نریشن, سند نریٹر, یہ دو لفظ ہیں یاد رہیں گے آپ کو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی متن قابل قبول نہیں جب تک کہ سند نہ ہو, یعنی کوئی نریشن قابل قبول نہیں جب تک کہ نریٹر نہ ہو. یہ اصول کہاں سے لیا؟ علم رجال گھر میں بنایا ہوا علم نہیں ہے, یہ لیا ہی گیا ہے قرآن سے. اگر آج آپ کو کوئی یہ کہہ دے کہ قرآن کو لانے والے کا پتہ نہیں کہ کون لایا, تو آپ ایمان لائیں گے اس قرآن پر؟ نہیں. معلوم یہ ہوا قرآن ٹیکسچوئل باڈی ہے, قرآن متن ہے, سند قطمی مرتبت ہے, لانے والا قطمی مرتبت ہے. اللہ کے فرمان میں جب سند کا خیال ہے, جب یہ تصور ہے کہ لانے والا کون ہے, تو اللہ کے رسول کے قول میں سند کو تلاش نہ کرو. یہ نہ جانو کہ کون لا رہا ہے, بس یہ دیکھو کہ کیا کہا جا رہا ہے. میری سمجھ میں یہ اصول نہیں آتا. میں اس اسکول آف تھاٹ کو بلونگ ہی نہیں کرتا جہاں پہ امپریس کرنے کے لیے. دیکھیے کچھ یورپی طریقے ہیں, انہوں نے آپ میں گھر کر لیا ہے. ان یورپی طریقوں نے آپ کو یہ بتایا کہ نہیں, قول پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے. اس قول کی کرسپنیس, اس قول کی شارپنیس, اس قول کی شروڈنیس, اس قول کی کلیئرٹی آف تھاٹ پر ذہن اپنا لگاؤ. اس سے دلچسپی زیادہ پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ نیپولین کا قول ہے یا ہٹلر کا قول ہے, بس یہ دیکھو کہ قول کیا ہے. ہمارے پاس اسلام نے سختی سے اس پروسیس کو منع کیا ہے. کہا متن تو اس سے پہلے سند. ایسے ہے اولاد باپ, بیٹی ماں. آپ اگر یہ کہیں نہیں بیٹی کو دیکھو ماں کو نہ دیکھو, رشتے نہیں بنتے گھروں میں جب تک کہ یہ سند قائم نہ ہو جائے. زندگی ہے ہماری, آپ کی زندگی ہے. یہ کوئی باہر کی گفتگو نہیں کر رہا ہوں. کوئی ایسا بچہ جس کے باپ کا پتہ نہ ہو, کیا کیفیت ہوتی ہے؟ کیا کیفیت معاشرہ, کیا سلوک کرتا ہے؟ معلوم ہے آپ کو؟ معلوم ہے لا ولد نہیں ہے, لا ولد نہیں ہے, پیدا تو ہو گیا, باپ تو کوئی ہے. نام لاؤ, نام تو برتھ سرٹیفکیٹ دکھانا پڑتا ہے, اس میں فادرز نیم جب تک نہ ہو. اور مثال آپ کو میں اہم بات بتاؤں, باہر کی دنیا میں خاص طور پر امریکاز جس کو کہتے ہیں, جب ہم لفظ امریکاز استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب یونائٹڈ اسٹیٹس اور کینیڈا, ان کو ملا کے امریکاز کہا جاتا ہے. تو وہاں پہ کیفیت یہ ہے کہ وہاں پہ پرائیورٹی یوں سمجھیے اور تقدم اس بات کا قائم کیا جاتا ہے, اور اس کو یعنی یوں سمجھیے کہ پریفر کیا جاتا ہے کہ نہیں باپ نہیں ماں کا نام چاہیے, مدرز نیم, اور پھر اس میں بھی مدرز میڈن نیم, کہ وہ نام بتاؤ کہ جو ماں کا شادی سے قبل تھا, تاکہ اس کی ولدیت کو سمجھا جائے کہ اس کی ولدیت کیا ہے. میں انسپائر ہو کے گفتگو نہیں کر رہا ہوں, میں صرف اپنے مقدمے کو اسی یورپ نے جس نے آپ کے مقدمے کو آپ کے گھر میں آ کے کمزور کر دیا, اپنے پاس اتنی مضبوطی کہ باپ کا ہی نہیں ماں کا بھی نام چاہیے, ماں کا نہیں بلکہ ماں کا وہ نام چاہیے جو شادی سے پہلے اس کا لاسٹ نیم تھا, وہ نام بھی چاہیے. اور یہ ہماری ریکوائرمنٹس میں سے ایک ریکوائرمنٹ ہے. عزیزہ نے محترم, ہم نہ مغرب کو دیکھتے ہیں نہ مشرق کو دیکھتے ہیں. ظاہر ہے کہ جس طرف چہرہ پھراؤ اسی کا رخ روشن ہے کہ جو نظر آ رہا ہے. اینما تولو فثم وجہ اللہ والی کیفیت ہے, تو جہاں پھیرو اپنے چہرے کو وہی وہ ہے, کوئی اور نہیں ہے. ہم اس گفتگو کو اس لیے قائم کر رہے ہیں کہ وہ قوتیں جب حدیث کے تعلق سے بات آتی ہے تو بے اختیار آپ کو یہ کہتے ہیں کہ آپ سند پر نظر نہ ڈالیں, متن کو دیکھیں کہ متن میں کتنی جالبیت ہے, متن میں کتنی جاذبیت ہے, متن میں کیا کیفیت ہے, اس پر نظر ڈالیں, یہ نہ دیکھیں یہ سرسری باتیں ہیں, بس کافی ہے اسلام لے آئے تھے انہوں نے روایت کر دی, نقل کر دیا اور نتیجے میں ایک پوری حدیث بن گئی. ہمارے پاس یہ طریقہ نہیں ہے, ہمارے پاس یہ طریقہ نہیں ہے. کیوں طریقہ نہیں ہے؟ اس لیے طریقہ نہیں ہے کہ اسلام قرآن کی صورت میں آیا, قرآن اس کیفیت میں آئی کہ جس میں 40 برس تک کفار قریش نے گواہی دی ہے, کردار کی, کیریکٹر کی گواہی دی ہے, کیریکٹر کی گواہی, کردار کی گواہی, صادق ہے, امین ہے, دھوکا نہیں دیتا, کسی صورت اس مال کو اس مال سے نہیں بدلتا, اگر کبھی قافلے میں شامل ہوتا ہے تو جو منفعت ہے وہ لا کے مالک کو پوری طور پر پورے طور پر پہنچاتا ہے, اس کے دن اور رات میں کسی قسم کی کوئی ایسی صورت نہیں ہے کہ جہاں پہ اس کی دوہری شخصیت ہو, جو دن میں ہے وہی رات ہے, جو صبح ہے وہی مسا ہے. اس کی کیفیت یہ 40 برس تک دشمنوں سے کہلوا کر ایک مرتبہ قرآن قلب محمد پہ نازل کیا تو کوئی یہ نہ کہہ سکا کہ نہیں یہ غلط ہے. ہاں یہ ضرور کہا, یہ ضرور کہا ساحر ہے, یہ ضرور کہا مجنو ہے, یہ ضرور کہا کاہن ہے, مگر یہ کبھی نہیں کہا کہ یہ کاذب ہے, یہ جھوٹ بولتا ہے. نہیں, کسی نے نہیں کہا, صادق کہنے والا معاشرہ تھا, قول کو کسی وجہ سے نہیں لے رہا تھا, اس لیے کہ وہ ان کے خداؤں کا بتلان تھا, وہ ان کے طغیان کے تعلق سے فرمان کو جاری کر رہا تھا اور یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھو اللہ کی پرستش کرو, کسی اور کی پرستش نہ کرو, خداؤں کو جھٹلا رہا تھا, اس لیے دشمنی ہو رہی تھی. اپنے کردار کا یہ عالم کہ نہیں آپ غلط نہیں کہہ سکتے, وہ لے رہا ہے امانتوں کو ویسے ہی, امانتوں کو ان کے اہل تک پہنچا رہا ہے ویسے ہی, جہاں قرآن کو دینے والے نے 40 سال تک کردار سازی کے تعلق سے اس پورے عمل کو پیش نظر رکھا ہو. مسلمان اگر یہ کہے حدیث کے تعلق سے آپ سند سے بے خبر ہو جائیے, آپ یہ نہ دیکھیے کہ 7 ہجری کا اسلام ہے, 9 ہجری کا اسلام ہے, یہ بدر کے بعد کا اسلام ہے, تو عزیزو یاد رکھو اسلام آنن فانن نہیں پھیلا, اسلام ایک دم میں نہیں پھیلا, اسلام پھیلا تو اس طرح پھیلا کہ امیر المومنین نے خود کہا ہے نہج البلاغہ میں کہ یہ اسلام اس طرح پھیلا کہ سب سے پہلے تو کل 3 افراد کا یہ مذہب تھا روئے زمین پر, یا قطمی مرتبہ, یا ختیجہ, یا ان کا تیسرا میں, چوتھا کوئی نہیں تھا, اس میں چوتھا کوئی نہیں تھا, یہ ہم 3 تھے, اور ہمارے گھر کے دائرے کو دائرہ اسلام کہا جاتا تھا. اب اس کے بعد کہیں غیرت آئی تو اسلام آیا, حمیت بیدار ہوئی تو اسلام آیا, ڈرایا گھر والوں نے تو اسلام آیا, کسی نے گھر میں تلاوت کر لی تو اسلام آیا, کسی نے تانے دیے تو اسلام آیا, کہیں تلوار دیکھی تو اسلام آیا, کہیں کچھ منفعت آئی تو اسلام آیا, کہیں ضرر پہنچنے کا خطرہ تھا تو اسلام آیا. اسلام اتنی حالتوں کے بعد آیا ہے, تو اتنی حالتوں کے بعد آنے والے اسلام کے نتیجے میں ہونے والے مسلمان سے قول رسول لے کے آپ یہ کہیں کہ اسے سند مانگو تو اسے سند نہیں کہتے, سرٹیفکیٹ ہر ایک سے نہیں لیا جاتا, ایک سے لیا جاتا ہے, ڈگری بی اے کی ہے, ایم اے کی ہے, آپ کو معلوم ہے فقط رجسٹرار کے دستخط ہیں, اگر اس میں ڈپٹی رجسٹرار کے دستخط ہو جائے تو ڈگری جعلی ہے, جعلی. یاد رکھو حدیث میں جال پیدا نہ کرو, اسی لیے ہم نے ایک گھرانے سے حدیث لی, ہر ایک سے حدیث نہیں. یاد رکھیے زندگی ہے یہ زندگی, اس سے گزرتے ہیں ہم, ہمارے بچے, ہماری بہنیں, ہماری بیٹیاں, آپ کو معلوم ہے. یاد رکھیے یہ بات, یہ قول رسول میں سند کا خیال اتنا ہی ضروری ہے.
جتنا ڈگری لیتے ہوئے آپ آخر میں دستخط دیکھتے ہیں کہ دستخط تو دیکھ لو، ایک ہونی چاہیے ایک بس، نکلے 10,000 وقت واحد میں گریجویٹ، کوئی فرق نہیں پڑتا، دستخط ایک، دستخط ایک، اس میں ذرا سی ڈسکرپنسی ہو جائے، اونچ نیچ ہو جائے، شک قائم ہو جاتا، شبہ قائم ہو جاتا، اور نتیجے میں باقاعدہ انکوائری کمیٹی بیٹھ جاتی. سند حدیث میں آپ یہ کہیں کہ نہ لو نہ پوچھو، اور آپ بس یہاں سے شروع ہو جائیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جانے قربان اس نام پہ جانے قربان. لیکن دیکھیے ایک شرافت انسانی کا تقاضا یہ، شرافت انسانی کا تقاضا یہ کہ انسان بندہ ہے حسب نسب کا، اس کے بغیر نہیں ہے. شرفا میں حسب نسب کے کچھ معنی ہیں، آپ کو معلوم ہے شرفا میں آج بھی اسم نبیسی کوئی شے ہے، اس کا مطلب یہ دیکھ لو اوپر تک دیکھ لو. ہم محتاج کبھی نہیں رہے جینیٹکس کے، ہم محتاج کبھی نہیں رہے جینیالوجی کے، ہمیں کبھی پریشانی نہیں ہوئی کہ یہ علم آئے گا تو ہم علم اسم نویسی کی طرف مائل ہوں گے، نہیں. ہمارے بزرگ پہلے دن سے جانتے تھے جینیٹکس، ہمارے بزرگ پہلے دن سے جانتے تھے کہ جھوٹ بولنے والوں کا خاندان اس میں نہیں جانا. سنا ہے نا آپ نے، ایسے تو نہیں کہ مطلب یہ کہ صرف یہ ہمارے گھر کی بات ہے، ہر گھر کی بات. یہ امانتوں میں خیانت کرتے ہیں، یہ نہیں، ان کی کیفیت یہ ہے کہ نہیں، یہ سادات ہی نہیں ہے. یعنی یہ باتیں آپ نے سنی ہیں، کیوں سنی ہیں، کس لیے؟ تاکہ آپ کی تربیت ہو جائے. اس سطح پر تربیت ہو جائے گی تو اس سطح پر خود بخود تربیت ہو جائے گی، خود بخود تربیت ہو جائے گی. حدیث کو فقط یہ کہہ کر اور یہ کہہ کے کہ ماخذ چونکہ ہے اجتہاد کے لیے اور نص کی ایک صورت ہے، تو آپ نے کہا جلدی سے اس کو لے لو. ہمارے پاس اس سند کو پیش کرنے کے لیے کتنی محنت کی ہے محمد ابن یعقوب کلینی رحمت اللہ علیہ نے. آپ کو معلوم ہے ان کا سن وفات، یاد رکھیے 330 ہجری. آپ کو معلوم ہے ہمارے پاس ان سندوں کے تعلق سے کتنی محنت کی ہے شیخ صدوق نے، جن کا سن وفات 381 ہجری ہے. آپ کو معلوم ہے ان سندوں کو لینے کے لیے کتنی محنت کی ہے شیخ الطائفہ ابو جعفر محمد ابن حسن طوسی رحمت اللہ علیہ نے، جن کا سن وفات 460 ہجری ہے. آپ کو معلوم ہے ان سندوں کو لینے کے لیے تبریزی نے کتنی محنت کی ہے، جن کا سن وفات 540 ہجری ہے. کچھ معلوم ہے آپ کو؟ آپ کو معلوم ہے یہ ترتیب کہاں تک آئی ہے؟ مجلسی بہار الانوار میں آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، احادیث پہ احادیث آپ کے سامنے ہیں. سن وفات 1111 ہجری ہے، ملا باقر مجلسی. آپ کو معلوم ہے کتنی محنت ہے سند کے لیے؟ جانتے ہیں آپ؟ جانتے ہیں یہ محنتیں کیوں ہوئی؟ فقط اس لیے کہ آپ کا نام اور نسب درست رہے، آپ کا نام اور نسب درست رہے آپ کا. اور یہ علمی نام اور نسب کی گفتگو کر رہا ہوں، ایک علمی نام بھی ہے آپ کا، ایک علمی نسب بھی ہے آپ کا، ایک علمی ہیریٹیج بھی ہے آپ کی، ایک علمی اثاثہ بھی ہے آپ کا، ایک علمی سرمایہ بھی ہے آپ کا. لانے والے آپ کو یہاں تک لائے کہ 1430 ہجری ہے، 1430 ہجری ہے. نام لینے پر اگر آ جاؤں تقریر کا وقت ختم ہو جائے، لیکن صرف اس لیے بیان کرتا ہوں کہ خدا کے لیے سمجھ لیجئے کہ ایک ایک نام نے وہ محنت کی ہے. اور ذرا سی چونکہ فیکٹ کی بات ہے تو مجھے دہرانے دیجئے، گو کہ میں اس کو نور ایمان میں پڑھ چکا ہوں، مگر میں اپنے نوجوان سننے والوں کو صرف اتنا بتاؤں کہ کلینی کو آپ نے نہ پڑھا تو افسوس ہوگا، کافی کو پڑھیے، اس لیے کہ اس کے متعلق ایک حدیث دیکھیے، یاد رکھیے. ہمارے پاس میں نے عرض کیا نا سند کی کتنی اہمیت ہے. کافی کے تعلق سے ایک مرتبہ مشہور یہ ہوا کہ امام زمانہ علیہ السلام کہ کسی نے کہا قول آ گیا امام دوازدہم کا، حضرت حجت کا، کیا قول؟ کافی لشیعتنا، یہ اصول کافی ہم شیعوں کے لیے کافی ہے. آپ کو معلوم ہے علماء نے اس پہ تحقیق کی، بات ہے اصول کافی کی، صحیح بخاری کی بات نہیں تھی، صحیح بخاری کی بات نہیں تھی، اصول کافی کی بات تھی، ہماری کتاب تھی. بہت آسان تھا صرف نظر کرنا اور بہت آسان تھا جنریشن میں اس کو پھیلا دینا کہ حضرت حجت کا قول آ گیا اس کتاب کے تعلق سے. آپ حتمن ایمان لاتے، آپ حتمن سر کو جھکا لیتے، مگر آپ کو معلوم ہے آپ کے علماء کا کنٹریبیوشن کیا ہے؟ آپ کے علماء نے کہا یہ بات پایہ تکمیل کو پہنچی ہی نہیں ثبوت میں، کہا کہ اس قول کو قول نہ مانا جائے. کس کے تعلق سے؟ مسلم، ماجہ، نسائی، ترمذی، داؤد، مسند احمد ابن حنبل. نہیں نہیں، اصول کافی، صحیح بخاری نہیں، اصول کافی. محمد ابن یعقوب کلینی رحمت اللہ علیہ، کون سا زمانہ آپ کو معلوم ہے؟ حسین ابن روح کے زمانے سے، 306 ہجری سے آغاز ہے، جس میں انہوں نے 20 سال کی محنت کی ہے، اور 326 ہجری میں جا کے کافی تیار ہوئی. یہ 20 سال کا زمانہ جس کے متعلق کہنے والے کہتے ہیں کہ اگر ایک حدیث میں بھی گنجائش ہوتی اس بات کی کہ یہ موضوع ہے، وضع کی ہوئی ہے، جعلی ہے، بنائی ہوئی ہے، من گھڑت ہے، تو آپ کو پتا ہے بارگاہ امامت سے توقیع صادر ہو جاتی، اور ایک مرتبہ یہ کہا جاتا کہ یہ غلط ہے. کیوں؟ اس زمانے میں حضرت حجت کی بارگاہ سے توقیعات صادر ہو رہی تھیں، خطوط کے جواب آ رہے تھے. مسئلہ یہ ہے کہ اگر دلچسپی پونے سے نہ ہو تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ چیز نہیں ہے، لیکن اگر طبیعت آمادہ ہو اس بات کے لیے کہ ہاں ہم ذرا دیکھیں تو صحیح کہ کس طریقے سے ان خطوط کو محفوظ کیا ہے محفوظ کرنے والوں نے، تو وہاں معلوم ہو جائے گا آپ کو. ہماری اصول کافی 16,199 احادیث، ہماری اصول کافی میں علماء نے اسکروٹنی کی اور اسکروٹنی کر کے بتایا کہ ساری احادیث صحیح نہیں ہے. ایک کیٹیگری ہوتی ہے حدیث صحیح، انہوں نے کہا نہیں، فقط 5,072 احادیث اس میں صحیح احادیث ہے. صحیح، اب یہ صحیح کا مطلب آپ یہ نہ سمجھے جو صحیح نہیں ہے وہ غلط ہے، نہیں. میں نے کہا نا اصطلاحات ہیں کچھ علم حدیث کی، اس کو پیش نظر رکھنا ہے. کسی وقت میں کہہ چکا ہوں، شاید اسی ممبر سے کہہ چکا ہوں، کہ حدیث صحیح کس کو کہتے ہیں کہ جس میں روایت کرنے والا امامی اثناشری ہو، جس میں روایت کرنے والا عادل ہو، جس میں روایت کرنے والا ضابط ہو. اثناشری 12 کو ماننے والا، 11 پہ رک جانے والا نہیں. دوسری بات، عادل، عادل کا مطلب یہاں پہ یہ نہیں کہ اس کی ضد آپ کہیں کہ ظالم، نہیں. عادل کا مطلب یہ کہ گناہ کبیرہ میں کبھی اس کا مرتکب نہ ہوا ہو اور گناہان صغیرہ پر مصر نہ ہوا ہو، تکرار نہ کرتا ہو. اور تیسری چیز یہ کہ حافظہ بھول چوک میں الجھا ہوا نہ ہو، کہیں ایسی صورت نہ ہو کہ سہو، نسیان، بھول چوک، اس بیماری مبتلا ہو. یعنی ایسی حدیثیں کہ جس میں یہ پیرامیٹر رکھا گیا اور یہ کہا گیا کہ ایسی 5,072 احادیث، اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ صحیح احادیث. اور اصول کافی کے ہمارے چاہنے والے وہ ایک بات یاد رکھیں خاص طور پر، کہ یہ وہ حدیث کی کتاب ہے جس میں ایک بھی حدیث، اور یہ نیوٹرل اسکالرز کا نتیجہ ہے، ایک حدیث بھی من گھڑت نہیں ہے، جعلی نہیں ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کتنے امتحانوں سے ایک ایک حدیث گزری ہوگی، اور کتنے سالوں میں؟ 1100 برس سال، 1100 برس، ایک ایک صفر صفر، 1100 برس، 11 صدیوں سے اصول کافی کو آزمایا جا رہا ہے کہ کہیں ایک حدیث نکل جائے جس کو یہ کہا جا سکے کہ یہ جعلی حدیث ہے، یہ بنائی ہوئی حدیث ہے. آج تک کسی اسکالر نے کسی بھی طبقہ فکر کا کیوں نہ ہو یہ نہیں کہا، یہ ضرور کہا کہ سند کمزور ہے. یہ صحیح کہا کہ ایک سند کم ہے، صحیح ہے، خود ہے اصول کافی میں، ہمارے اسکالرز نے کہہ دیا کہ 9484 ایسی حدیثیں ہیں کہ جنہیں ضعیف کہا جاتا ہے. اور یہ ضعف کیا ہے؟ اس ضعف کا مطلب یہ ہے کہ سند امام تک منتہی تو ہوئی مگر درمیان میں کہیں ایک کوئی سند کمزور، کہیں ایک کوئی سند تاریخی طور پہ کمزور، کہیں کسی راوی کا تذکرہ، مثلا یہ کہ صرف نظر نہ ہو سکا باوجود،
لیکن وہ ضعیف کی کیٹیگری میں, موضوع کی کیٹیگری میں نہیں, بنائی ہوئی نہیں, اپنے قلم سے لکھی ہوئی نہیں. اور کیسے بنے؟ یہ تدوین کی ہے. آپ معلوم ہے امام اول سے لے کے امام یازدہم تک اصول اربع میں 400 اصول کی کتابوں کو کلینی نے سامنے رکھا, 400 کتابوں کو. اور جب میں نے آپ سے اسی اشرے میں کہا تھا اصل وہ کہ جو معصوم سے مسموع ہو, معصوم سے براہ راست سنا گیا ہو, یا جس نے مسموع کیا اس نے دہرایا ہو, کسی کتاب سے لکھا ہوا نہ ہو, اس کا مطلب یہ ہوا 400 اصول کو جنہیں اصول اربع میاں کہا جاتا ہے ان کو پھیلا دیا سامنے. اس میں کل اصول اربع میاں کو اصول نافی میں نہیں لیا, اس میں کلینی کی اپنی جو بھی ریکوائرمنٹ رہی ہوگی سند کے اعتبار سے, اس سند کو اتنا زیادہ ابتلا سے گزرنا پڑا, آزمائش سے گزرنا پڑا, امتحان سے گزرنا پڑا کہ 400 کتابوں کو ایک اصول میں رکھا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کلینی کا اپنا ایک معیار حدیث یا معیار تحمل حدیث, اس کو پیش نظر رکھ کر آپ نے حدیث کی یہ کتاب جو اصول کافی, جو اصول فروع اور روزے پر مشتمل ہے, آج تک آپ سے عرض کروں سب پڑھے لکھے اپرادیاں بیٹھے, قم پڑھنے جائیے, مشہد پڑھنے جائیے, دمشق پڑھنے جائیے, نجف پڑھنے جائیے, ظاہر ہے کہ آپ کے یہ سینٹرز ہیں جو کھلے ہوئے ہیں جہاں پہ آج بھی ہمارے نوجوان جاتے ہیں. آپ ممکن ہی نہیں کہ آپ علم حدیث پڑھ رہے ہو اور کافی آپ کا ریفرنس نہ بنے, ممکن ہی نہیں کہ آپ علم حدیث کا مطالعہ کر رہے ہو اور استاد اصول کافی کو ایسا ریفرنس پیش نہ کر رہا ہو. کتنی دقتوں کے بعد یہ سفر یہاں تک پہنچا ہے آپ کو معلوم ہے؟ میں ظاہر کوئی اسپوکس پرسن تو نہیں ہوں, مگر میں عرض یہ کر رہا ہوں ایک ایک حدیث کو, ایک ایک حدیث کو غور سے پڑھنے کی ضرورت ہے. اور حدیث میں بھی یاد رکھیے, یاد رکھیے, نقل کرتے ہیں تو پہلا باب ہی عقل و جہل کا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دیکھو ہم کو اس سے دلچسپی نہیں ہونی چاہیے پہلے کہ وہی کیسے آئی. صحیح بخاری پہلا چیپٹر ہے کیفا کانا بدع الوحی, یہ میں نے کہا تھا آپ سے کسی وقت, اس سے دلچسپی ہمیں نہیں ہونی چاہیے کہ وحی کیسے آئی. کیا فائدہ, کیا فائدہ, کیا فائدہ؟ نہج البلاغہ موجود ہے آپ کے پاس, امیر المومنین کے خطبات موجود ہیں آپ کے پاس, بتائیے امیر المومنین آپ کو کہ وحی کیسے آئی, کیسے آئی, جب وحی آئی تو کس صورت میں آئی, کس کیفیت میں آئی, میں کتنا نزدیک تھا, وہ مجھ سے کتنے نزدیک تھے, میں نے کیا سنا, انہوں نے کیا سنا, کس کا رونا تھا, کس کا چیخنا تھا, کس کا چلانا تھا, ان کا کیا کہنا تھا, میرا کیا کہنا تھا, نتیجے میں انہوں نے مجھے کیا کہا. میں نہیں دوڑا تھا, آپ سب جانتے ہیں, سب جانتے ہیں. ہمیں کسی اور سے نہیں لینا ہے کہ وحی کیسے آئی, ہمیں تو سب سے پہلے اس پر مضبوط ہونا ہے کہ عقل کا معیار کیا ہونا چاہیے. کتاب عقل والجہل ایک پوری کتاب, اور یہاں پہ پہلی ہی حدیث کو نقل کیا امام پنجم سے. یہ ہماری زندگی ہے عزیزو, یہ ہماری زندگی ہے. آج آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے مقابلے پہ آتے ہوئے گھبراتے کیوں ہیں؟ اس لیے گھبراتے ہیں کہ آپ کی سوچ ایک ہے. میں عرض کروں آپ سے, بڑی ذمہ داری سے آپ سے گفتگو کر رہا ہوں, آپ کی سوچ ایک ہے, ایک سے مراد بس ایک گھرانہ. ان کو یہی تو بات پریشان کرتی ہے کہ کیوں نہیں اس میں اضافے ہوتے, اتنی پریشانی اس میں اضافہ کہ ان لوگ کا خدا کی قسم اس پہ قائم رہی ہے. آپ کو اگر دلیل دینی نہیں آتی نہ دیجئے, مگر کمپرومائز مت کیجئے, کہیں کوئی نیا نام نہ ڈال دیجئے گھبرا کے. معلوم ہونا چاہیے ہمارے پاس کہ محدث کس کو کہتے ہیں، فقیہ کس کو کہتے ہیں، مرجع کس کو کہتے ہیں، مجتہد کس کو کہتے ہیں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے. خدا کا احسان ہے کہ بچہ بچہ جانتا ہے. ہم فقہ ظاہری میں ہیں، لیکن جائیے اس وقت باہر اور پہلا سوال کیجئے کس فقہ پہ ہو. جواب نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بتایا ہی نہیں گیا، بتایا ہی نہیں گیا. چار امام ہیں فقہ کے، چار. اور مشکل کر دیجئے زندگی پوچھ کر کہ چار میں کس کے، تو براہ راست خلافت اب بات چلی جائے گی. کہ چار تو وہ ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ سمجھ رہے نا میری بات؟ ہمارے پاس بڑی مناسب معین گنتی ہے، اس میں کوئی کمی کوئی اضافہ کچھ نہیں ہے. پوچھا کون سے امام کی پیروی کرتے ہو؟ کہا ہم تو خلیفہ کی پیروی کرتے ہیں. کہا بھائی فقہ کے امام؟ کہا یہ کیا ہوتا ہے. میں آپ سے خدا شاہد ہوں، میں آپ سے ایک بات غلط نہیں کر رہا ہوں، میرے ذاتی تجربے کی بات کر رہا ہوں، میرے ذاتی تجربے کی بات کر رہا ہوں. ایسا نہیں ہے کہ میں نے نہیں آزمایا ہوگا، یقیناً. کیوں؟ ممبر سے مجھے گفتگو کرنا ہے تو مجھے کم از کم ایک سروے تو مجھے کرنا ہوگا نا، کم سے کم آپ کو بتانے کے لیے مجھے تو ذمہ دار ہونا ہوگا نا. یہ فقط گفتگو برائے گفتگو نہیں ہو رہی ہے. آپ پوچھ کے دیکھیے نا، آج پوچھیے، آج. یہ تو موقع ہے، یہ تو محل ہے، یہ تو دستور ہے، یہ تو زمانہ ہے، یہ تو اشرہ چل رہا ہے. کچھ آپ کے بھی نام اس میں ہیں. پوچھئے کس کی فقہ پہ ہو، کس کے مذہب پہ ہو. جواب دینے سے قاصر ہیں. شرف ہے آپ کو، خدا شاہد، خدا شاہد. اور یہ شرف آپ کو دیا ہے جناب سیدہ نے. میں آپ سے کیا عرض کروں، آپ سے میں کس طرح سے کہوں آپ سے کہ یہ شرف آپ کو ان سے ملا، ان سے ملا. اور خدا کے لیے شرف کی پاسداری کیجئے. مجھے معلوم ہے بالکل ایک درسی نشست ہو کے رہ گئی ہے یہ مجلس ہے، مگر میں کیا کروں، میں کیا کروں. یہ میرا طریقہ ہے. کل کوئی آئے گا اور پڑے گا، اس کا اپنا طریقہ ہوگا، اور اس کے اپنی اور تفہیم، اور اس کے نتیجے میں آپ کی تفہیم. میں یقیناً میں ایک تمنا لے کے جو یہاں آیا ہوں آٹھویں محرم کو، وہ تمنا آپ کو بتاؤں کیا ہے. اس پورے مجمع سے اگر ایک بچہ، صرف ایک بچہ جو میں کہہ رہا ہوں اس کو سمجھ کر اپلائی کر دے اپنی زندگی میں، تو کم از کم میری نجات تو ہو گئی، میری نجات ہو گئی. مجھے اس سے زیادہ کوئی دلچسپی نہیں ہے. آپ یہ نہ سمجھیے میں نے کبھی تعداد کی طرف دھیان ہی نہیں دی. مجھے معلوم ہی نہیں، پہلے تو یہ کہ یہ روشنی جب مجھ پہ آتی ہے مجھے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کے پیچھے کون ہے. تو اب عرض کروں آپ سے، مجھے اس سے کوئی دلچسپی. میں صرف آپ سے عرض یہ کر رہا ہوں کہ جو آپ کی شرافت نسبی ہے وہی آپ کی شرافت علمی ہونی چاہیے. اگر وہ نہیں ہے تو نسب اور حسب کام کا نہیں ہے. خالی یہ کہنا ہم سید ہیں، ہم رضوی ہیں، ہم تقوی ہیں، ہم نقوی ہیں، ہم کاظمی ہیں، ہم زیدی ہیں، اور ایک حدیث کو نقل نہ کر سکتے ہوں، ایک حدیث کو دوہرا نہ سکتے ہوں. ایک زمانہ تھا میرے بزرگ سامنے بیٹھے ہیں، 40 احادیث کم سے کم بچوں کو یاد دلائی جاتی تھی، 40 بشمول سند. کیوں؟ اس لیے کہ چین حدیث کی ایک بڑی فضیلت ہے، بڑی فضیلت ہے. یعنی دلیل ہے چہل حدیث، کاہے کی؟ صاحب ایمان. علامت ہے مومن کی، مومن کی علامتوں میں ایک علامت کہ 40 احادیث کو زبانی یاد رکھتا ہے. اور آپ کے پاس قدرت کا کرشمہ تو دیکھیے، آپ کے پاس حدیثیں ایسی نہیں ہیں جو چلی 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 جا رہی ہیں. نہیں نہیں نہیں، انا و علی من نور واحد، حدیث ختم ہو گئی، حدیث ختم ہو گئی. حسین مننی و انا من الحسین، حدیث ختم ہو گئی. یا علی انت مننی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، حدیث ختم ہو گئی. آپ کے پاس حدیث کو بھی طول نہیں دیا، جیسے سلسلے کو 12 پہ ختم کر دیا ویسے حدیث میں بھی طولانی نہیں ہے حدیث. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا حافظہ حافظے کے بنانے والے کے سامنے کہ ریٹینشن پاور کتنی ہوگی، یہ قبول کرنے کی قوت کتنی ہوگی، سمجھنے کی طاقت کتنی ہوگی، میری باتوں کو خدا کے لیے میرے نوجوان اگر سن لیں اور ایک دن میں ایک اگر حدیث یاد کر لیں بس آپ یقین جانیں 40 دن کے بعد آپ محسوس کریں گے شاید یہ ایک مجرب نسخہ تھا. 40 دن میں اگر یہاں رہا تو مجھ سے کوئی نوجوان ضرور مل کے بتائے کہ کیا تبدیلی اس نے محسوس کی. صرف کوئی ایک اگر, اور میں کہتا ہوں آپ سے یہ لفظ میری زبان سے نکل رہے ہیں, زبان سے نہیں یہ میرے دل سے نکل رہے ہیں, اور میں عرض یہ کر رہا ہوں, گزارش یہ کر رہا ہوں, کوئی اگر دیکھیے اسلام میں اجتہاد موضوع ہے. ظاہر میں نے کہا نا کہ ماقد اس کا کیا ہے, حدیث ہے. یاد تو کیجئے جب آپ ہجرا حکم کی منزل پہ آئے تو کم از کم 40 حدیثیں تو یاد ہو, اور لطف جب آئے کہ 40 کی 40 میں کوئی اور نہ ملے سوا علی بن ابی طالب کے. یہ ہماری زندگی. میں بچوں سے صرف اتنی درخواست کروں گا 8 محرم کو حضرت ابوالفضل کا تذکرہ شروع ہی کرنے والا ہوں, بس ایک تقاضا ہے میرا بچوں سے کہ آج اپنی جا کے ماؤں کو جھنجھوڑیں, اور ظاہر ہے کہ ہماری پڑھی لکھی مائیں, اور ان سے یہ کہیں کہ اماں ہمیں ایک حدیث آج لکھ کے دے دو. بس 8 محرم ہے, 8 محرم, اور دن ہے باب الحوائج کا. آپ یقین جانیں خدا شاہد ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں ایک وقت آئے گا اس نوجوان کی زندگی میں کہ جب وہ اپنے مقام پر ایک ایسی سرمستی سے دوچار ہوگا, ایک ایسی کیفیت سے دوچار ہوگا کہ جس میں وہ اپنے آپ کو پھر آمین میں محسوس نہیں کر رہا ہوگا ان 40 احادیث کو یاد کرنے کے بعد. میں عجیب بات آپ سے کہہ رہا ہوں اور یہ میرے دل سے نکلنے والی آواز ہے, بس اس سے زیادہ نہیں کہوں گا, مگر آج سے اگر اس پر عمل ہو جائے. اس لیے کہ کوئی تو دن ہوتا ہے انسان کی زندگی میں جو تبدیلی کا دن ہوتا ہے. ابوالفضل عباس سے جن کی نسبتیں ہیں, وہ یوں ہی نہیں بیٹھتے مجلس میں آ کے. اور کون ابوالفضل آپ کو معلوم ہے؟ جس کی تیاری کی امیر المومنین نے جب عقیل کو بلایا اپنے بھائی کو, کہ ماہر انصاب ہو, ماہر قبائل عرب ہو, تاریخ عرب پہ تمہاری گہری نظر ہے. ہمارے لیے ایک ایسے گھرانے کی لڑکی کا انتخاب کیا جائے کہ جس کے نتیجے میں ایک شجاع بیٹا پیدا ہو, تو جو ماہر انصاب ہے, یعنی کہا گیا نصاب ہے عقیل ابن ابی طالب, اور کیفیت یہ کہ نام دیا تو یہ کہہ کے دیا کہ یہ وہ نام دے رہا ہوں کہ نسلن بعد نسلن, یہ گھرانہ شجاعان عرب میں شمار کیا جاتا ہے. ان کے آبا و اجداد میں کوئی ایک ایسا نہیں ہے کہ جس نے کبھی کسی لڑائی میں پیٹھ دکھائی ہو, اور وفا ان پہ ختم ہو جاتی ہے, تصور وفا ان کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے. نام تو نام بتانے والوں نے کہا نام ہے فاطمہ. ظاہرے کے بنی کلاب سے تعلق رکھنے والی یہ فاطمہ جب زوجیت میں آئی ہیں تو آنے کے بعد ان کا عالم یہ ہے کہ گھر میں داخل ہوئی, حسنین کے پیروں کو ہاتھ لگائے, ہاتھ جوڑ کے کھڑی ہو گئی, اور شہزادوں سے کہا شہزادوں ماں بننے کے لیے نہیں کنیز بننے کے لیے آئی. یہ ہیں حضرت ام البنین, جس کا آغاز یہاں سے ہو, جس کا آغاز یہاں سے ہو. ظاہر ہے کہ آپ کے علم میں ہیں, واقعے کو دہرانا لازمی ہے اس لیے کہ سند ہے اس کی کہ بچہ دنیا میں آیا, باپ نے حسین کو بلایا, آنکھیں کھولی, حسین کے چہرے کو دیکھا, اور ایک مرتبہ باپ نے ظاہر تمنا تھی کہ نام, تو پھر نام عباس رکھا گیا, اور یہ کہہ کے حسین نام رکھا. بابا آپ نے اس کے بازوؤں کو دیکھا, آپ نے اس کے بازوؤں کو ملاحظہ کیا, کیسے شانے ہیں یہ, کیسے بازو ہیں بابا آپ نے دیکھے, یقیناً مسکرائے ہوں گے مولائے کائنات, اور یہ بچہ اب حسینی تربیت کا پروردہ, کہ حسین جس کی تربیت کرے ایسے ہی جیسے قطنی مرتبت میں امیر المومنین کی تربیت کی, اور اس طرح سے تربیت کی ہے کہ اب شب و روز حسین ہیں اور عباس ہیں اور یہ بچہ ساتھ ساتھ. تاریخی واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ صرف پانی کو طلب کیا حسین ابن علی نے, دوڑ کر سب سے پہلے اور سب کو روک کر کہ پانی تو میں لے جاؤں گا, ایک مرتبہ پانی سے بھر لیا کوزے کو اور سر پر رکھا. بعد میں وہ منظر دیکھا کہ چھوٹا بچہ بمشکل ہے تمام 3 برس کی عمر ہے, چلتا ہے, قدم لڑکڑاتے ہیں تو پانی چھلک چھلک کے عباس کے چہرے پہ آتا. یہ منظر باپ نے تو یقین دیکھا, حسین نے بھی دیکھا, حسین نے بھی دیکھا, اور حسین نے اس منظر کو دیکھا, محفوظ کیا ہوگا حسین ابن علی کی نگاہوں نے اس منظر کو کہ عباس کا چہرہ پانی سے بھیگ چکا تھا. یہ عباس کی زندگی کا آغاز ہے, یہ ابتدا ہے عباس کی. یہ بچہ جب انتہاؤں پہ ہوگا تو کیا عالم ہوگا؟ آپ کو معلوم ہے دنیا سے گزرتے ہوئے ایک مرتبہ امیر المومنین نے ظاہر کہ ایک ہاتھ حسن مشتبہ کے ہاتھ میں دیا. ام البنین نے شکایت کی جناب زینب سے کہ کنیز کا قصور کیا تھا. ثانی زہرہ سے شکایت کی ہے ام البنین نے, عباس کی ماں نے شکایت کی ہے کہ مجھے یہ بتایا جائے کہ اس کنیز کا قصور کیا ہے. کہا کیا بات ہے, کیا بات ہے؟ کہا ام البنین پوچھتی ہے میرا قصور کیا ہے, میری تقصیر کیا ہے؟ کہا کیا مطلب؟ کہا سب کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں دیا, میرا بچہ اس قابل نہیں تھا. میرا بچہ اس قابل تھا. خدا جو تذکرہ ہو رہا ہے بس یہ قبول ہو جائے, اس کے بعد کوئی فکر نہیں ہے, کوئی فکر نہیں ہے. میں صرف عرض کروں ایک مرتبہ جب یہ کہا تو امیر المومنین کے متعلق یہ کہا کہ آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے, اور ادارے کے کچھ ہی ساعتوں کے مہمان تھے. ایک مرتبہ کا زینب ام البنین سے یہ کہنا کہ اگر حال عباس کو تم جانتی تو یہ جملہ نہ کہتی, فضیلت عباس سے واقف ہوتی تو تم یہ جملہ نہیں کہتی, مقام و منزلت عباس سے اگر واقفیت ہوتی تو تم یہ جملہ نہ کہتی. کیا مقام, کیا منزلت؟ اچھا بتاتے, ہم بتاتے ایک مرتبہ کا عباس کدھر ہے, عباس کہاں ہوتا ہے. دیکھیں نا, بات یہ ہے کہ تاریخ کو پڑھنے والے ذرا ملاحظہ تو کریں, قدموں سے لپٹا ہوا ایک 12 برس کا بچہ باپ کے قدموں سے لپٹا ہوا اپنے ماتھے کو حسین سرکار کے قدموں سے ملے. ایک مرتبہ کا عباس دور کے پاس آئے, سینے پہ سر رکھ دیا, عباس نے کہا میرے حسین کو بلاؤ, میرے حسین کو بلاؤ. حسین آئے, حسین کے ہاتھ کو لیا, عباس کے ہاتھ کو لیا, اور کہا حسین یاد رکھنا تمہارے لشکر کا علم بردار ہے کربلا میں, تمہارا محافظ ہے, اور تیسری بات یہ کہ تم اس کے آقا, یہ تمہارا غلام. اور عباس نے کہا عباس یاد رکھنا کبھی بھائی نہ کہنا, آقا کہنا آقا. خدا آپ کی حاجات شرعیہ کو پورا کرے, باب الحوائج آپ کی مصیبتوں کو آسان کرے, مشکلوں کو آسان کرے. میری بہنیں پریشان ہیں, ان کی مشکلوں کو آسان ہو, ان کی حاجات شرعیہ کو آسان ہو, سب ہو جائے, مشکلیں ساری دور ہو جائے. یا عباس آپ ہیں مشکلوں کو دور کرنے والے, آئیے اور ہماری مشکل کو آسان کیجئے. تذکرہ آپ کا ہے, کسی اور کا تذکرہ نہیں ہے. حضرت ابو الفضل اس طرح سے اب ساتھ 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 کہ حسین کہتے بھی تو کبھی بھائی نہیں کہا, آقا 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 آقا, ہاتھ کو جوڑے ہوئے, ہاتھ کو جوڑے ہوئے پیچھے پیچھے حسین ابن علی کے, یہاں تک کہ پیچھے چلتے چلتے ایک منزل ہی آئی کہ اب جب رخصت ہونے لگے مدینے سے تو ماں نے بلایا عباس کو, کہا ایک منٹ کا آ جاؤ, ایک دقیقے کے لیے ادھر تو آؤ. عباس کی صورت کو غور سے دیکھا, عباس کے ماتھے کو بوسا دیا, اور عباس کو بس اتنا کہا, عباس یہ فاطمہ کی کمائی ہے, حسین ابن علی فرزند رسول ہے, کہیں کوئی تساہل نہ ہو جائے, کہیں کوئی تغافل نہ ہو جائے, کہیں کوئی غفلت نہ ہو جائے, اور کہیں تک فاطمہ زہرا کے سامنے شرمندہ نہ ہو. یاد رکھنا, عجیب بات ہے, دیکھیے مسائل ختم نہیں کر رہا ہوں اس لیے کہ دل نہیں بھرا, مگر مروان ابن حکم روایت دشمن راوی ہے، دشمن نے روایت کی ہے، دشمن سند دے رہا ہے کہ میں نے دیکھا مروان ابن حکم نے کہا کہ میں نے دیکھا ام البنین کو کہ فاطمہ زہرا بھی قبر میں جا کے گریا کرتی تھی، اور روزہ نے یہ کہتی تھی شہزادی قیامت کے دن شرمسار نہیں ہونا چاہتی، میں نے سنا ہے کہ جب عباس کے دو ہاتھ کٹے تب اسے ختم ہوئے۔ یہ ہماری زندگی ہے، یہ ہمارا طریقہ ہے، اور اسی طریقے پہ ہم کو باقی رہنا ہے۔ حسین ابن علی نے ایک مرتبہ جب نگاہ ڈالی اور کوئی نظر نہیں آیا سوا عباس کے، تو بے اختیار کا عباس اب مل کے حملہ کر دیں گے، کہا مولا میں زندگی میں آپ کو زخمی ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتا، میں زندگی میں کوئی تلوار کا نشان آپ کے جسم میں نہیں دیکھ سکتا، مولا مجھے مرنے کی اجازت دی، کارے تم مر گئے تو شہزادیوں کے پردے کا خیال کرو۔ عباس اگر تم چلے گئے تو شہزادیوں کے پردے کا کیا، اہل حرم کا پاسبان کون ہوگا؟ عباس کون ہوگا؟ مگر عباس نے ایک مرتبہ ایک تعلق پیدا کیا، تین برس کی بچی کو غش کے عالم میں پڑی، ایک مرتبہ جا کے کلیجے سے لگا دی اور کہا سکینہ آج ایک سفارش کر دو بیٹی، آج ایک بار ہمیں تم سے کچھ نہیں چاہیے، بس میری مشکل کو آسان کر دو سکینہ۔ سکینہ میری مشکل آسان کرو، بولو چچا جان بولو، کہا بابا کے پاس بچر کے اتنا کہہ دو کہ بابا بہت پیاسی ہوں، چچا کو جانے دیجئے، چچا کو جانے دیجئے۔ مش کو اٹھایا، سکینہ کو علم بنایا، سکینہ کو علم بنایا، دور سے اس علم کو حسین نے دیکھا، اور ایک مرتبہ کا عباس تم تو خوب سفارش ہی لائے، مگر سکینہ اب چچا کی صورت نہیں دیکھے گی بیٹی، اب یہ چچا نظر آنے والا نہیں ہے، نظر آنے والا نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہے کتنا یاد کرتی تھی سکینہ کوفے کے بازار میں گزرتی تھی میرے چچا جان کا، دربار میں سے گزری چچا کا ہے، شام کے بازار میں چچا کا ہے، شام کے دربار میں چچا کا ہے، زندان میں جا کے تو یہ عالم ہو گیا، ہر جانے والے سے یہ کہتی چچا سے کہنا اب سکینہ پانی نہیں مانگے گی۔ خدا آپ کو ہمت دے، خدا ہمیں ہمت دے۔ میں سمجھتا ہوں، دیکھیے عرض کروں آپ سے، حق پودا نہیں ہو سکتا، مگر پھر وہی بات ہے، کہیں شرمسار نہ ہو جائے شہزادی کون ہے ان کے سامنے، قیامت میں کہیں شرمندہ نہ ہو جائے، تو جی بھر کے آئے تذکرہ کر لو، جی بھر کے کر لو، پتا نہیں موقع کب آئے کب نہ آئے، نہیں معلوم کیا زندگی ہو کیسی زندگی ہو۔ ایک مرتبہ کا عباس کہا زینب سے خدا حافظی کر لو، کہا زینب سے شہزادی ہے زینب سے میں آتا میرے ساتھ چلیے، میرے ساتھ چلیے، وہ جو بکھرا ہوا شیر ہے، ایک مرتبہ زینب کے قدموں میں جا کے سر رکھ دیا، جناب زینب نے سر کو بوسا دیا، بازوؤں کے بوسے دیے اور کہا عباس کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا زغا کا ارادہ ہے، جنگ کا ارادہ ہے، قربان ہو جانا چاہتا ہوں، مجھ سے دیکھا نہیں جاتا شہزادی، مجھ سے نہیں دیکھا جاتا، میں نہیں دیکھ سکتا، اس طرح سے میں نہیں دیکھ سکتا، مجھے مرنے کی اجازت دیجیے۔ ایک مرتبہ کہا جاؤ، اللہ کے حوالے تمہیں کیا، مگر عباس یہ تو بتاتے جاؤ کہ ہمیں کس کے حوالے کر، ارے اہل حرم کے پردہ ہماری چادروں پر کون ہے محرم؟ عباس رونے لگے، حسین نے عباس کو کہا جاؤ عباس خدا حافظ، گلے مل کے بھائی نے بھائی کو خدا حافظ کہا، تب بھی عباس نے بھائی نہیں کا تقاضا ضرور ہے حسین کا، مگر نہیں پشت فرس پہ بلند ہوئے، حسین ابن علی کو کہا مولا چلے جائیے دور ہٹ جائیے، حسین نے ایک مرتبہ اپنے آپ کو سوار کیا، عباس کی جنگ دیکھی، قیامت کی جنگ تھی، میمنا میسرا قلب مؤنا سب کو دھکیلتے ہوئے سوراخ میں گھوڑے کو ڈال دیا، اور ایک مرتبہ مشک سکینہ کو بھر لیا، مشک سکینہ کو بھر کے ایک مرتبہ مرتبہ کاندھے پہ لٹکا لیا، علم کو تھام لیا، اور ایک مرتبہ اب یہ کہتے ہوئے چلے کہ کسی کی مجال نہیں ہے کہ اب کوئی مجھے روکے، یہ کہتے ہوئے ایک مرتبہ دور سے سکینہ نے دیکھا کہ علم آ رہا ہے، بے اختیار کہنے لگی بابا چچا لے چچا لے پانی آ گیا، بابا پانی آ گیا۔ کچھ دیر نہ گزری تھی کہ وہ علم ایک مرتبہ آتے آتے ڈولنے لگا ڈولنے لگا۔ سکینہ نے کہا بابا میرے چچا کو کیا ہوا؟ حسین نے ایک مرتبہ ایر لگائی، اب جو دیکھا تو دیکھا دایاں ہاتھ قطع ہو چکا تھا، بایاں ہاتھ قطع ہو چکا تھا، نزدیک ہی مشق سکینہ چھپی ہوئی تھی، پانی بہ رہا تھا، اب بار دم توڑ رہے تھے، ایریاں لگا رہے تھے، بے اختیار کمر پکڑ کے بیٹھ گئے، اب پاس میری کمر ٹوٹ گئی، وہ علت ہی لگی، اب حیات تمام ہو گئی، اب پاس تم جاؤ ہم تمہارے پیچھے آتے ہیں۔ یہ کہہ کے ایک مرتبہ عباس کے سر کو زانو پہ رکھا، زانو پہ رکھا، آواز آئی نہیں، آواز عباس کی، مولا چہرہ نظر نہیں آتا، مولا آپ کی صورت دیکھ، مولا آپ کو معلوم ہے نا دنیا میں آیا تھا، آپ کی صورت دیکھی، آخری وقت ہے، آپ تمنا ہے، آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، مولا ذرا میری آنکھ سے خون کو تو صاف کر دیجیے، ایک آنکھ میں تیر لگا ہوا ہے، ایک آنکھ کو صاف کیا، رک روشن کو دیکھا، ایک مطلب سرد آ بھری،